الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان وقال جل وعلا في سورة الحديد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز صدق الله العزيز رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پچھلے دو جمعوں میں متحدہ شریعت محاذ کا جو کنونشن منعقد ہونے والا تھا اس کی مناسبت سے پاکستان میں نفاذ شریعت کے موضوع پر گفتگو رہی ہے اور اس کے ضمن میں الحمدللہ کہ سورہ مائدہ کی 7 آیات پر مشتمل جو 7واں رکوع ہے اس کی عظمت ہم پر منکشف ہوئی کہ کیسے بالکل یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ آیات مبارکہ خاص ہمارے ہی لیے اور اس وقت جن حالات سے ہم دوچار ہیں انہی حالات میں رہنمائی کے لیے نازل ہیں. جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا ایسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تأثر ہوا تھا سورہ آل عمران کی اس آیت کے بارے میں وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على عقابكم. کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی ہے حضور کے انتقال کے موقع پر تو حضرت عمر یہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے محسوس ہوا کہ گویا یہ آیت ابھی ہے. یہ قرآن مجید کی شان ہے کل یوم ہوا فی شان, یہ اللہ کی شان بھی ہے اللہ کے کلام کی شان بھی. بالکل اسی طرح وہ 7 آیات جنہیں میں نے نفاذ شریعت کے ضمن میں آپ کو یاد ہوگا قرآن حکیم کا ذروۂ سلام قرار دیا. تو الحمدللہ کے دو جمعوں میں, پہلے جمعے میں تو اس کے بارے میں صرف سرسری گفتگو ہو سکی تھی وقت کی کمی کے باعث, لیکن پچھلے جمعے میں ہم نے ان 7 آیات پر کسی نہ کسی درجے میں غور کیا. اس ہفتے کے دوران آپ کے علم میں ہے کہ وہ کنونشن منعقد ہو گیا اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کے بہت کامیاب تھا. رات بھی ایک لاہور کی آبادی میں ایک جلسہ تھا اسی سلسلے میں, وہاں میں نے ایک بات عرض کی جو اچانک اسی وقت میرے ذہن میں آئی تھی کہ دل عموم دنیا میں جو عظیم واقعات رونما ہوتے ہیں جس وقت ان کی ابتدا ہو رہی ہوتی ہے اس وقت وہ اہم نظر نہیں آتے, بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو ایک بڑا تاریخ ساز واقعہ ہے, یہ تو قوموں کی زندگی میں یا ملکوں کی زندگی میں ایک اہم موڑ ثابت ہوا. لیکن جب کوئی قوم یا ملک اس موڑ سے گزر رہے ہوتے ہیں اس وقت اندازہ نہیں ہوتا کہ کس قدر اہم تبدیلی آ رہی ہے اور کتنی بڑی بات ہے کہ جو ہو گئی. اس کی مثال کے طور پر میرا ذہن منتقل ہوا تھا 1930, آج سے 56 سال قبل میں آپ طرح جائیے، الہ آباد ایک شہر ہے اور وہاں مسلم لیگ کا ایک سالانہ اجلاس ہو رہا ہے. 1930 تک مسلم لیگ کی حیثیت فقط ایک عوامی جماعت کی نہیں، اس کی حیثیت تھی جیسے کہ بعد میں بھی طویل عرصے تک کچھ لوگ کہتے رہے، مخالفین کی طرف سے یہ بات کہی جاتی رہی کہ یہ نوابوں کی اور سروں کی جماعت ہے، جاگیردار ہیں، وڈیرے ہیں، نواب ہیں، کچھ سر ہیں. سر سے مراد یہ کہ انگریز کی طرف سے جنہیں نائٹ ہڈ ملا ہے، جنہیں خطاب یافتہ کہنا چاہیے، بس اس قسم کے لوگوں کی، خان بہادروں کی اور خان صاحبوں کی جماعت. بعد کا جو دور ہے مسلم لیگ کا وہ یقیناً اس سے بہت مختلف ہے. مسلم لیگ بعد میں ایک عوامی تحریک بنی، عوامی تحریک نہ بنتی تو پاکستان کبھی وجود ملا. لیکن یہ کہ 1930 کے حالات سے اگر آپ دیکھیں گے تو واقعتاً اس وقت تک مسلم لیگ صرف نوابوں اور سروں کی جماعت، عوامی جماعت تھی. اور عجیب بات یہ ہے کہ اسی شہر الہ آباد سے تعلق رکھتے ہیں اکبر الہ آباد. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے اس اجلاس کو دیکھ کر یہ شعر کہا ہو، لیکن ایک کامل مطابقت ہے اکبر الہ آبادی کے ایک شعر میں اس وقت کی جو مسلم لیگ کی صورتحال تھی اس میں، پھر یہ کہ الہ آباد ہی میں وہ جلسہ ہو رہا تھا، سالانہ اجلاس. اکبر کا باغ تلخ شعر ہے، ویسے یہ حقائق عموماً تلخ ہوتے ہیں، کہ دیکھ آئے قوم سنتے تھے جسے، چند لڑکے ہیں مشن اسکول کے، یعنی قوم قوم قومی مسئلہ، ہمارا قومی معاملہ. بہت کچھ ہم نے زور شور سنا تھا، بہت کچھ اس طرح لوگوں نے باتیں سنی، بیانات آتے رہے. ہم نے جو جا کر دیکھا کہ وہ قومی جماعت کس شے کا نام ہے اور قوم کے خوف کو لے کر اٹھنے والے لوگ کون ہیں، تو ہمیں جو کچھ نظر آیا وہ ان کے اپنے ظریفانہ انداز میں انہوں نے چند الفاظ میں جو سمویا ہے، کہ دیکھ آئے قوم سنتے تھے جنہیں، چند لڑکے ہیں مشن اسکول کے، چند نوجوان ہیں وہ بھی اکثر و بیشتر انگریزوں کی تعلیم گاہوں سے فارغ التحصیل، اور اس وقت تک عام طور پر وہ مشن اسکول ہوتے تھے. لیکن یہ کہ اس میں جو خطبہ دیا ہے علامہ اقبال مرحوم نے، کون نہیں جانتا کہ یہ وہی خطبہ ہے کہ جس کے پھر نتائج کا ظہور ہوا ہے اس پاکستان کی شکل. اس خطبے کے بارے میں خاص بات نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ 1930 تک مسلمانان ہند کی جو حیثیت تھی اس کی وجہ سے علامہ اقبال مرحوم یہ دو خطوں پر مشتمل پاکستان کا تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن حالات کے اندر آدمی سوچتا ہے، جو حالات تھے، جو اس وقت مسلمان قوم کی حیثیت تھی. بلکہ الفاظ اس خطبے کے یہ ہیں کہ ایٹ لیسٹ ان دی نارتھ ویسٹ آف انڈیا، یہ ایٹ لیسٹ کا لفظ تو ہے، گویا کہ اوپن رکھا ہے امکان کو کہ ہو سکتا ہے کسی اور جگہ بھی کوئی پاکستان یا اسلام مسلمانوں کی ایک آزاد مملکت وجود میں آئے، تو وہ اوپن تو ہے، پاسبلٹی تو ہے، امکان تو ہے. لیکن ان انڈیپینڈنٹ مسلم اسٹیٹ ایٹ لیسٹ ان دی نارتھ ویسٹ آف انڈیا، الحمدللہ کہ وہ جو تصور علامہ اقبال کا تھا، کم سے کم وہ تصور آج بھی موجود ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہم پر اس سے کہیں بڑھ کر فضل فرمایا، جس کی بات کے زبان پر نہ لا سکے علامہ اقبال اس وقت 1930 میں، اللہ نے اس صورت میں پاکستان ہمیں عطا فرمایا، مشرقی اور مغربی دو خطوں پر مشتمل پاکستان. لیکن بہرحال ہم اپنی نااہلی کی بدولت اس پاکستان کو تو کھو چکے. یہ بھی اللہ کا شکر ہے، میں نے بارہا کہا ہے کہ وہ کسی کا محکوم نہیں ہے، وہ ابھی تک ایک آزاد ملک ہے اور مسلمانوں کی اکثریت ہے. جیسا کچھ اسلام ہم یہاں اب تک لائے ہیں ویسا کچھ اسلام تو وہاں بھی ہے، بلکہ بنگالی مسلمان اگر ایوریج آپ نکالیں گے تو زیادہ مذہبی ہے بنسبت ایک ایوریج مغربی پاکستانی مسلمان. بہرحال وہ ایک آزاد مسلمان ملک ہے الحمدللہ، لیکن یہ کہ ہمیں صدمہ اس بات کا ہے کہ ہم سے علیحدہ ہو گئے، وہ پاکستان نہ رہا مشرقی پاکستان بلکہ وہ بنگلہ دیش. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک عظیم واقعہ ہو رہا تھا، لیکن کسے اندازہ ہو سکتا تھا، ایک مختصر سا جلسہ ہوا ہے. میں نے وہ ایک فوٹو بھی دیکھا ہے اس دور کا، ایک کار میں علامہ اقبال ہے، کچھ اور حضرات ہیں، کچھ اور لوگ کھڑے ہوئے ہیں، وہ جو بھی اس وقت کی ہائی کمانڈ ہوگی مسلم لیگ کی، اور وہ ہار وغیرہ پڑے ہوئے ہیں. لیکن یہ کہ وہ کوئی عوامی کوئی سیشن ہو، کوئی بڑی اس کے اندر جوش و خروش کی کیفیت ہو، کوئی محسوس ہوا ہو کہ کوئی بڑا تاریخ ساز واقعہ ہو گیا، قطعاً نہیں. لیکن یہ کہ بعد میں اندازہ ہوا کہ وہ ایک چھوٹا سا واقعہ کس قدر نتیجہ خیز ثابت ہوا، ایک فکر تھا، ایک سوچ تھی. اس سوچ نے لوگوں کی، جسے انگریزی میں کہتے ہیں ٹو کیچ دی امیجنیشن آف دی پیپل، لوگوں کے تخیل کو اپنی گرفت میں لے لیا. یہ خیال وہ تھا کہ اس نے لوگوں کے تصور کو پوزیس کر لیا اور لوگ اسی تصور کی طرف کھنچتے چلے آئے. نتیجہ یہ ہوا کہ وہی مسلم لیگ جو اس سے پہلے اس کیفیت میں تھی جو میں نے اکبر الہ آبادی کے شعر میں آپ کو بتائی, اس کے بعد رفتہ رفتہ وہ ایک عوامی تحریک بنتی چلی گئی. میرے نزدیک بالکل اسی طرح کا واقعہ ہے یہ علماء کنونشن کا. آپ تصور کریں کہ تمام مکاتب فکر کے علماء, اور یہ علماء کوئی دوسری یا تیسری سب کے علماء نہیں, تھے چوتھی کے علماء, دیوبندی مکتب فکر ہو, اہل حدیث مکتب فکر ہو, بریلوی مکتب فکر ہو, تینوں مکاتب فکر کے چوٹی کے علماء. تصور کیجئے ایک واقعہ ہو چکا ہوتا ہے تو اس میں تعجب نہیں ہوتا, لیکن آپ ذرا دو ہفتے پہلے چلے جائیے, دو مہینے پہلے جا کر سوچئے کہ امکان نظر آتا ہے کہ ایک بریلوی مدرسے میں, جامعہ نعیمیہ بریلوی مکتب فکر کا مدرسہ ہے, اور وہاں آ کر جمع ہوئے ہو اہل حدیث چوٹی کے اہل حدیث علماء, یوں سمجھیے کہ جسے بود المشرقین کہا جائے گا مغرب مذہبی سطح پر, کہ چلیے دیوبندی حلقہ کچھ بین بین ہے کہ ایک طرف حنفی ہونے کے ناطے بریلویوں کے ساتھ اس کا تعلق بن جاتا ہے, ایک طرف بعض معاملات میں عقائد میں وہ اہل حدیث کے ساتھ توحید کے معاملات میں ان کے ساتھ کچھ مشابہ ہو جاتے ہیں, تو بین بین طبقہ ہے, لیکن بریلوی اور اہل حدیث یہ تو بود المشرقین ہے, اس کو تو جس کو آپ انگریزی میں پولز اپارٹ کہتے ہیں وہ فاصلہ, لیکن بریلوی مکتب فکر کے جلسے میں اگر یہ جامعہ اشرفیہ میں ہوتا تب بھی وہ کنٹراسٹ اتنا نمایاں نہ ہوتا, جسے کہتے ہیں فوری تقابل, سائملٹینیس کنٹراسٹ, وہ اتنا نمایاں نہ ہوتا اگر جامعہ اشرفیہ میں ہوتا کہ وہ بین بین کا مسلک ہے. لیکن یہ کہ بریلوی مکتب فکر کا مدرسہ اس میں جمع ہو رہے ہیں چوٹی کے اہل حدیث علماء, جب ہو جاتا ہے جیسے کہ ایک بڑی سادہ سی مثال ہے, یہ دنیا ہمارے سامنے موجود ہے اس لیے ہمیں اچمبھا نظر نہیں آتی, لیکن کبھی آنکھیں بند کر کے چشم تصور میں سوچئے کہ جب کچھ نہیں تھا, ایک وقت تھا نا کہ کچھ نہیں تھا, اس کے بعد یہ دنیا وجود میں آئی تو کتنا بڑا ہے یہ واقعہ کہنے, کارنامہ کہنے اس خلاق عظیم کا جس نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا. لیکن چونکہ ہے ہمارے سامنے اچمبھا نظر نہیں آتا, چونکہ درخت ہمارے سامنے اگتا ہے, اگ کر وہ پودے سے درخت بنتا ہے, اس میں پھل آتے ہیں, ہم اس کے اندر کوئی اچمبھا پن محسوس نہیں کرتے. لیکن اگر اس ایک چیز کے اوپر بھی غور کریں تو ہر شے جو ہے وہ موجودہ ہے, ہر شے اپنی جگہ پر, ایک بہت ہی حیرت ناک فینومینل ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی تصویر اور تخلیق اور تکوین کا. هو اللہ الخالق البارئ المصور, اس کا ہر ایک جو ہے گویا کہ معمور ہو رہا ہے عالم میں نور تیرا, مہتاب ماہی سب ہے ظہور تیرا, یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ظہور ہے جس کا ہمیں تصور نہیں. بالکل اسی طرح اس بات کا تصور کرنا کہ ان تینوں مکاتب فکر, چوتھا پھر جماعت اسلامی وہ کوئی اپنی جگہ پر علیحدہ مذہبی مسلک تو نہیں ہے لیکن ایک مکتب فکر چوٹی کے یہ چار اور وہ وہاں پر جمع تھے, یہ اپنی جگہ پر ایک بہت تعریف ساز واقعہ ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے ہمیں امید رکھنی چاہیے, اللہ تعالیٰ فضل کرے کہ یہ آگے بڑھے یہ قافلہ اور کہیں انتشار کا, وہاں بہت سے مقررین نے کہا کہ کہیں کوئی نظر بد نہ کسی کی لگ جائے. بلکہ چند دن پہلے ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی, اس میں جب وہ پریس کانفرنس کی کاروائی ختم ہو گئی تو بعض صحافیوں نے جو وہاں آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا, اور باتیں تو ایک طرف, ہم نے تو آپ کو بہت سالوں کے بعد یکجا بیٹھے دیکھا ہے, یہی ہمارے نزدیک بہت بڑی بات ہے. تو واقعہ یہ اس کا یہ تاثر جو ہے غلط نہیں تھا کہ اس طریقے سے یکجا ہو جانا اور شریعت کے نام پر مجتمع ہو کر ایک عہد کرنا کہ اب ہمیں یہاں جدوجہد کرنی ہے اور شریعت کو نافذ کرنا ہے, یہ میرے نزدیک ایک تاریخ ساز واقعہ ہے. اور میں اس کے ضمن میں ایک بات آپ کو یاد دلاتا ہوں, میں نے جو کتاب لکھی استحکام پاکستان کے موضوع پر, اس کے کچھ حصے یہاں بھی پڑھے ہم نے باضابطہ, اس کا مقدمہ جو ہے وہ میں نے یہاں باضابطہ پورا پڑھ کر آپ کو سنایا تھا, پھر وہ اخبار میں جنگ میں اس کے بہت سی اقساط آپ کے نظروں سے گزری ہوگی. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک بات رکھی تھی کہ میں جب صغرا کبرا جوڑتا ہوں, حساب کتاب لگاتا ہوں, تو مجھے پاکستان کا مستقبل انتہائی تاریخ نظر, ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ہم ایک بلائنڈ ایلے میں ہیں, ایک بند گلی میں ہیں کہ نکلنے کا راستہ ہی نہیں, کوئی مخرج نہیں, کوئی ایگزٹ نہیں, جائیں گے کدھر, حالات اس درجے تباہ کن ہوتے, خارجی حالات مشرق و مغرب کے, کبھی ایسا تھا کہ کم سے کم افغانستان ہمارے اور روس کے درمیان ایک بفر کی حیثیت سے تھا, آج وہ بفر ختم ہو چکا ہے، روس کی فوجیں ہماری سرحدوں پر کھڑی ہیں. ہندوستان کے اندر جو صورتحال ہے وہ سب کے علم میں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور وہ رہنے والی ہے. وہ تو یوں سمجھیے کہ ہمارا پیدائشی دشمن ہے، جس نے ذہناً ہمارے وجود کو تسلیم دی، مجبوراً تسلیم کیا ہوا ہے. اور اس کے دانشور، اس کے صحافی یہاں آ کر یہ کہہ جاتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو تسلیم کیا ہے، دو قومی نظریے کو تسلیم نہیں کیا. اب دو قومی نظریہ تو ماں ہے پاکستان کی، ماں کو تسلیم نہیں کرتے تو پاکستان کو کیا تسلیم کیا تم نے؟ یہ صرف ایک ڈپلومیٹک انداز ہے کہنے کا کہ ہم نے پاکستان کو تسلیم کیا ہے، اور بڑا سٹل انداز ہے اور بڑا لطیف انداز ہے یہ کہنے کا کہ ہم نے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا، اس لیے کہ پاکستان کی بنیاد دو قومی نظریہ، اس کو ہم نے تسلیم کیا ہی. تو مشرق و مغرب کے یہ حالات جو تھے سو تھے، لیکن چند سال پہلے سن 82 میں نے پہلی مرتبہ جو خط لکھا تھا ضیاء الحق صاحب کو سندھ کے حالات میں جو تنبیہ کی تھی، آج وہ سب کے سامنے ہیں. سر کے آنکھوں سے ہر شخص دیکھ رہا ہے کہ سندھ میں کیا حالات ہو چکے. جیسے کہ ایک آتش فشاں ہو، وہ دو مرتبہ تو پھٹ چکا ہے، لیکن یہ کہ پھر اگر کہیں پھٹے تو اس کی کیا شدت ہوگی. اور دو مرتبہ ایسے حالات اللہ نے پیدا کر دیے کہ ہندوستان کو دخل انداز ہونے کا موقع نہیں ملا. لیکن یہ کہ آپ اس کی ضمانت تو نہیں دے سکتے کہ تیسری مرتبہ یہ آتش فشاں پھٹے تو ہندوستان جو ہے جس طرح اس نے مشرقی پاکستان میں دخل اندازی کی، اس طریقے سے سندھ میں دخل اندازی نہیں کرے گا. بہت سے ہمارے سیاسی لیڈر تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آمد و رفت ہے، تقریب کار ہے، سرحدیں تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں. ویسے تو یہ کہ ہماری جو شمال مغربی سرحد ہے وہ تو ہے ہی نہیں، اس کا تو وجود ہی نہیں، وہ صرف کتابوں میں لکھی ہوئی ڈیورنٹ لائن ہے. باقی یہ کہ قبائل دونوں طرف آباد ہیں، ان کا آنا جانا ہے، کوئی ویزا ہے نہ پاسپورٹ ہے، کوئی سنبھالی نہیں. یہ جو آزاد علاقے ہیں وہ کسی قانون کے پابند نہیں، کسی پاسپورٹ کے محتاج نہیں، کسی ویزا کے محتاج نہیں، ادھر سے ادھر جاتے آتے ہیں، کہیں پابندی وہاں ہے نہیں. سندھ کی حد تک بھی یہ معاملہ ہے کہ وہاں بھی نق و نق صحرا ہے، ادھر وہ ہندو راجپوت بستے ہیں، اور ہندو راجپوت جو ہے موجود ہیں، تھر پار کر کے علاقے کے اندر موجود ہیں، ان کی آمد و رفت ہے. اور سندھی جو بھی وہاں سے آ جاتا ہے، سندھی بولنے والا ہندو گیا تھا نا، اور وہ تو انتظار میں بیٹھا ہوا کہ کب سندھ میں حالات ایسے ہو کہ پھر ہم دوبارہ آئیں. وہاں سے لوگ آتے ہیں اور حالات لوکل ایڈمنسٹریشن کے وہاں اس طرح کے ہیں کہ انہیں آتے ہی ڈومیسائل مل جاتا. جس کے پاس ڈومیسائل ہے وہ اگر کہیں پکڑا بھی جائے گا تو وہ کہے گا میں تو یہاں کا شہری ہوں، میرے پاس یہ موجود ہے آپ کا آئیڈینٹی کارڈ، تو آئیڈینٹی کارڈ بنوانے میں کوئی دیر لگتی ہے. وہاں کالجوں میں داخلے کے لیے ان لوگوں کو کہ جو سن 47 میں آ کر آباد ہو گئے مہاجرین، بلکہ اس سے بھی پہلے جو 90 برس پہلے جا کر لوگ آباد ہوئے پنجاب کے اور کچھ ہندوستان کے علاقوں سے جا کر میرپور خاص وغیرہ کے علاقے میں، ان کی اولاد کو ڈومیسائل نہیں ملتا داخلے کے لیے. اور کوئی وہاں سے آتا ہے سرحد پار کر کے ہندو، اور اس کو ڈومیسائل مل جاتا، وہ کالج میں جاتا. اس وقت کالجوں کے اندر، اندرونی سندھ کے کالجوں میں ان کا پڑھنا بھاری ہو چکا. یہ حالات ہے کہ اگر آپ حساب کتاب جوڑیں، صغرا کبرا جوڑیں، تو معلوم ہوتا کہ ان کا باہی کے آخری کنارے پر پہنچ. میں نے وہ آیات بھی آپ کو یاد ہوگا سورہ آل عمران کی، ان کے حوالے سے یہ بات بیان کی تھی، کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم آگ کے گڑھے کے بالکل آخری کنارے تک پہنچ چکے تھے، فانقذکم منہا، اللہ نے تمہیں وہاں سے بتایا. ہماری حالت جو ہے باحوال ظاہر، بظاہر احوال وہ تو یہی ہے کہ ہم تباہی کے اس آخری کنارے پر پہنچ گئے. لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ ایک دھندلی سی امید کی کرن نمودار ہوئی ہے میرے شعور کی سطح پر، مایوسی کے انتہائی گہرے اندھیروں کے اندر ایک کرن، اور وہ 40 سال کا ایک فلسفہ کہ تاریخ بنی اسرائیل کے ساتھ مشابہت ہے امت مسلمہ کی تاریخ، پہلی امت وہ تھی، آخری امت یہ. انا آخر المرسلین وانتم آخر الامم، حضور نے فرمایا میں آخری رسول ہوں، تم آخری امت ہو. تو آخری امت اور اس سے پہلے کی امت بنی اسرائیل ہے، 2000 برس تک امت مسلمہ ہونے کی حیثیت اسے حاصل رہی، حضرت موسیٰ سے لے کر حضرت محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت موسیٰ تقریباً 1300-1350 قبل مسیح کی شخصیت ہے، اور حضور جو ہے 7ویں صدی عیسوی کے اندر 610 میں آپ پر وحی کا آغاز ہو رہا ہے، تو 1300-1350 وہ اور 600 یہ ملا لیجئے، تو 2000 برس تک اس روئے ارضی پر توحید کی علمبردار اور شریعت خداوندی کی امین جو ہے وہ امت مسلمہ یہ بنی اسرائیل تھے، وہ مقام جو بعد میں انہیں معزول کر کے اللہ تعالیٰ نے امت محمد علیہ صاحب صلاح وسلام کو عطا فرمایا. تو جو مختلف مشابہتیں میں نے اپنی اس کتاب میں واضح کی ہیں، تو ایک ہی واقعے سے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی حضرت موسیٰ کے ذریعے، کیسے عذاب میں، قرآن مجید میں آتا ہے یسوبونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. کتنا مرتبہ یہ الفاظ آئے. پھر وہ بنی اسرائیل وہ ہے جو 9 معجزے عظیم معجزے کو مصر میں دیکھ چکے تھے. 9 آیات بینات. اب یہ تفسیری معاملات ہیں, میں تفصیل میں اس وقت نہیں جا سکتا, صرف اشارے کر رہا ہوں. وہ سارے عظیم معجزے کے جو فرعون اور آل فرعون کو دکھائے گئے بنی اسرائیل نے بھی دیکھے تھے کہ نہیں دیکھے تھے. پھر یہ کہ جب نجات ملی ہے تو عصائے موسی سے سمندر پھٹا کہ نہیں ان کی نگاہوں کے سامنے. وہ اغرقنا آلہ فرعون وانتم تنظرون, اور ہم نے غرق کیا فرعون والوں کو اور تم دیکھ رہے تھے, تمہاری نگاہوں کے سامنے تمہارا دشمن غرق ہوا کہ نہیں ہوا. اس عصا کی ایک ضرب سے 12 چشمے پھوٹ بہے تھے کہ نہیں. من و سلوا نازل ہوا کہ نہیں. صحرا میں جہاں سورج کی تمازت جو تمہیں پریشان کر رہی تھی تو ہم نے تمہیں ابر کا سائبان دیا کہ نہیں دیا. یہ سارے معجزے دیکھنے کے باوجود جب وقت آیا آزمائش کا کہ اب جان ہتھیلی پر رکھو میدان میں نکلو, پوری قوم نے کورا جواب دے دیا اذا بنت ربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. اب یہاں پھر ذرا دیکھیے, موسیٰ موجود ہارون موجود, دو جلیل القدر پیغمبر. امت وہ ہے جس نے کہ یہ معجزے 2 درجن معجزے دیکھے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے, کہ جن کے بعد کٹر سے کٹر کافر کے دل میں بھی ایمان پیدا ہو چکا تھا. قرآن مجید نے صاف کہا ہے فرعون کے بارے میں کہ اس کے دل میں یقین پیدا ہو چکا تھا, مانا نہیں اس نے. وجحدوا واستيقنت انفسهم, ان کے دل جو ہے اندر سے وہ تو یقین کر چکے تھے, کیسے انکار کریں گے. لیکن یہ کہ انکار کر رہے تھے اپنی مصلحت کی وجہ سے, اپنی چودراہٹ کی وجہ سے, اپنی بادشاہت کی وجہ سے, اپنے مفادات کی وجہ سے, تو ان کے دلوں میں ایمان پیدا ہو چکا تھا. تو یہ ان لوگوں کے دلوں کا کیا حال ہوگا. اس کے باوجود بزدلی, کم ہمتی, پستی کردار, یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو در حقیقت تحفے ہیں غلامی کے تحفے. وہ جو 200 برس تک فرعون کے غلام رہے اور چکیوں میں پسے, اس سے ان کی غیرت کچلی جا چکی تھی, ان کی حمیت جو ہے وہ کچلی جا چکی تھی, جرت کردار نہیں رہی تھی, ہمت نہیں رہی تھی. یہ چیزیں تھیں کہ جو ختم ہو چکی تھی. ان کا فقدان ہے جو ظاہر ہوا ہے جب انہوں نے کورا جواب دیا کہ ہم نہیں کر سکتے, ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. انم فیہا قوما جبارین, وہ تو بڑے طاقتور لوگ ہیں, ان کے ساتھ ہمارا مقابلہ ممکن نہیں. نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے 40 برس کی سزا مسلط کر دی. انہا محرمت علیہم 40 سنۃ یتیہون فی الارض. اے موسیٰ, اب یہ 40 برس تک یہیں بھٹکتے رہیں گے صحرائے سینا میں. یہ سینائی پیننسولا, یہ سینائی پیننسولا اور اس کے درمیان میں وہ جو سخت قسم کا ایک صحرا ہے, بھٹکتے تھے. اسی عرصے میں حضرت موسیٰ کا انتقال ہو گیا, حضرت ہارون کا انتقال ہو گیا, وہ پوری نسل جو ان کے ساتھ تھی وہ نکل گئی. اب نئی نسل جو پیدا ہوئی 40 برس میں وہ جوان ہوئی, اور وہ جو کہ ان کے اندر آپ سوچیے, ایک تو یہ کہ صحرا کی سخت کوشی ہو, اس سے پیدا ہوئی ہمت, لیکن سخت کوشی مصر میں بھی کم نہیں تھی. مصر میں بھی کوڑے مار مار کر ان سے جو ہے بگاڑ لی جا رہی تھی, تو سخت کوشی تو کم نہیں تھی. اگر صحرا میں سخت کوشی پیدا ہوئی, سخت کوشی وہاں بھی تھی. اصل شے جو ہے, جو فیصلہ, جو کل جو فرق واقع ہوا وہ کیا تھا, وہ غلامی کی سخت کوشی تھی, یہ آزادی کی سخت کوشی. فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی, یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی. یہ نسل جو صحرا میں پل کر آزادی کی فضا میں پروان چڑھی ہے, اس میں اتنی جرت پیدا ہو گئی, اتنی ہمت پیدا ہو گئی کہ حضرت موسیٰ کے ایک جانشین, یقین کے ساتھ میں نہیں کہہ سکتا, بعض حضرات انہیں بھی نبی شمار کرتے ہیں, یوشع ابن نون کو, لیکن مجھے معلوم نہیں ہے, قرآن مجید میں ان کا ذکر نہیں ہے, واللہ عالم. ہو سکتا ہے نبی ہو, ہو سکتا ہے صرف خلیفہ ہو, جیسے حضرت ابوبکر خلیفہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال حضرت یوشع ابن نون اگر نبی بھی ہے تو ان کا درجہ موسیٰ والا تو نہیں. موسیٰ تو اولو العزم من الرسل ہے, 5 چوٹی کے جو رسول ہیں ان میں سے ایک ہے. لیکن یوشع ابن نون کی سرکردگی میں جہاد کیا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارض فلسطین پر انہیں غلبہ عطا فرمایا, اللہ کا دین قائم. میں نے یہ لکھا تھا کہ مجھے اس کے حوالے سے ایک احساس ہوتا ہے کہ شاید یہ 40 برس جو پورے ہو رہے ہیں اس امت مسلمہ کے, تو شاید کہ صورت حال کو پلٹا کھا جائے. کہاں سے کھائے گی یہ نہیں پتا, لیکن یہ کہ ایک امید, اس کے لیے میں نے وہاں پر بھی محاورہ استعمال کیا ہے کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ تمہاری وشفل تھنکنگ ہے, یہ تمہارا خیال ہی خیال ہے. تو میں تو مانتا ہوں کہ مجھے جب چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا تھا, اس اندھیرے میں اگر روشنی کی ایک کرن بھی نظر آئی ہے تو میں تو لگتا ہوں اس کی طرف. لیکن میں آج پورے اطمینان سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ کی وہ روشنی کی کرن جو ہے وہ میرے ذہن کی تخلیق نہیں تھی، وہ ایک واقعہ، صورتحال میں تبدیلی کے آثار اب ظاہر ہو رہے ہیں، اور یہ میرے نزدیک جو ہے ایک متحدہ محاذ کا وجود میں آ جانا شریعت کے لیے، یہ شاید اللہ کو اگر منظور ہوا تو یہ اس کی پہلی کڑی ثابت ہو. میرا اپنا ذہن جو ہے وہ آپ حضرات کے علم میں ہوگا، اگر آپ نصاب پڑھ رہے ہیں آج سے 6 مہینے، بلکہ مارچ سمجھئے کیونکہ اپریل کے پرچے میں چھپی تھی وہ، تو 8 مہینے پہلے کی بات ہے کہ میں نے ایک متحدہ مذہبی محاذ کے قیام کی تجویز پیش کی. اخبارات میں بھی وہ آ گئی تھی، نصاب میں بھی اپریل کے پرچے میں وہ آئی، لیکن یہ کہ میں نے اس وقت یہ عرض کیا تھا کہ کم سے کم یہ تو کرو کہ اگر شریعت کے نفاذ کے لیے تم جمع نہیں ہو سکتے تو شریعت کی حفاظت کے لیے تو جمع ہو جاؤ. کہ اگر کوئی بکواس کرتا ہے، کوئی شریعت کی کسی بات کے بارے میں غلط اظہار رائے کرتا ہے، تو محسوس ایسا ہونا چاہیے کہ علماء بنیان مرسوس بن کر اس کی مخالفت کرے، اس کا جواب دے. یہ نہ ہو کہ آپ دیکھتے رہے کہ فلاں کا یہ کام ہے وہ کرے گا، دوسرا دیکھتا رہے کہ فلاں کرے گا، کوئی پروفیسر صاحب چلے آ رہے ہیں وہ اسلام کی غلط تعبیر فرما رہے ہیں، کوئی اور دانشور آ گئے ہیں انہوں نے کوئی اور گل کھلا دیے ہیں، اور ہمارے اخبارات جو ہیں انہیں چھاپنے کے لیے مواد چاہیے، وہ لال نیلے پیلے حاشیوں کے ساتھ جو بھی ان کے پاس آتا ہے، وہ جو حاتم اللیل جسے کہتے ہیں کہ رات کے وقت جو چن رہا ہو لکڑیاں، تو کبھی وہ لکڑی سمجھ کر کسی سانپ پر بھی ہاتھ ڈال دیتا اور پھر اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ آپ کو معلوم ہے. تو حاتم اللیل کی طرح یہ تو ہر چیز شائع کرنے کے لیے تیار ہے، انہیں کوئی اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ لاکھوں کی تعداد میں ایک مضمون، ایک تحریر کو پبلک میں ڈال رہے ہیں، اس کے جہاں جہاں اثرات پہنچیں گے اس کی ذمہ داری آپ کو کرنی پڑے گی کہ نہیں کرنی پڑے گی، کہ دیکھو ذرا کہ کوئی بات قابل اشاعت ہے کہ نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ دین کے مسلمات کے اوپر کسی شخص نے جو ہے وہ تیشے چلا دیے ہو، لیکن یہ کہ چھپتے رہے. تو میری تجویز یہ تھی کہ کم سے کم علماء کا ایک متحدہ محاذ، مذہبی محاذ، اس کے لیے دو الفاظ میں نے تجویز کیے تھے، تحفظ شریعت محاذ، اور میں نے اس کے لیے مثال بھی دی تھی جیسے MRD ہے. MRD ہے، اس کے چند اصول ہیں، چند چیزیں ہیں جن پر اشتراک ہے، ورنہ تو یہ کہ باقی ان کے درمیان کوئی شے مابہل اشتراک ہے ہی نہیں، جو کسی طرف رخ ہے. ایک طرف رخ اگر ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا تو اس کے بالکل برعکس رخ سمجھیے وہ بے نظیر بھٹو کا ہے. پھر یہ کہ خود اصغر خان صاحب وہ تو اب تو خیشہ دلیدہ بھی ہو گئے ہیں، میں تو ان چیزوں کے بارے میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتا، لیکن یہ کہ بہرحال چند نکات پر وہ متفق تھے اور ایک طویل عرصے تک انہوں نے محنت کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. میں سیاسی موضوع پر اس وقت گفتگو نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ کہ بہرحال کام انہوں نے کیا ہے. اسی طریقے سے مختلف مسلک، مختلف سیاسی موقف رکھنے والے لوگ شریعت کی حفاظت میں جمع ہو جائے، یہ تجویز تھی جو میں نے مارچ میں دی تھی اسی سال، اگرچہ اس کا جو رد عمل تھا فوری طور پر ظاہر نہیں ہوا. میں ایک چھوٹا آدمی ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، لہذا وہ نقار خانے میں طوطی کی صدا جو بن کر رہ جاتی ہے اس طرح کی میری تجویز بن کر رہ گئی تھی، لیکن محسوس ہوتا ہے کہ اندر ہی اندر اس کے وزن کو محسوس کیا. میں نے بعض اکابر سے جب گفتگو کی تھی تو سب نے ہی اس کو ضرورت کو تسلیم کیا تھا، اگرچہ کوئی آگے بڑھنے کو تیار نہیں تھا، اور میں اس لیے آگے بڑھنے کو تیار نہیں تھا کہ لوگ سمجھے کہ شاید اپنی کوئی سیاسی چوگراہٹ کا کوئی منصوبہ ہے، لہذا وہ بات کچھ نیچے دب گئی تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ شکل میں یہ بات، جیسا کہ جنگ میں میرا مضمون شائع ہوا ہے، میں نے اس میں لکھا ہے کہ اس سے کہیں آگے کی یہ بات ہے، تازہ نصاب سے بھی وہ مضمون آ گیا ہے، کہ اس سے کہیں آگے کی بات ہے جو وجود میں آ گئی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اسے پاکستان میں نفاذ شریعت کے ایک طویل جد و جہد کا اہم سنگ میل بنا دے. میں نے جنگ میں مضمون جو چھپا ہے، اور پچھلی مرتبہ وہ 4 ورثے کی شکل میں یہاں تقسیم بھی ہو گیا تھا، اس نے ایک بات واضح کی تھی، وہ دوبارہ واضح کرنا چاہتا ہوں. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ کسی تالے آزما کا سیاسی کھیل، اور میں اس کی نفی نہیں کرتا، اس لیے کہ نہ لا نصدق ولا نکذب، ہمارا موقف تو یہ ہوگا کہ یہ چیزیں ظن و تخمین پر مبنی، ظنی اور تخمینی بات کی نہ تصدیق کی جا سکتی ہے اور نہ اس کی تکذیب کی جا ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو. لیکن ایک بات میں چاہتا ہوں آج یہاں اور زیادہ کھول کر بیان کر دوں، کہ اگر کسی شخص یا کسی گروہ کا کوئی سیاسی کھیل ہے اس کے پیچھے، تو انشاءاللہ یہ اسی پر الٹا پڑے گا، لیکن شریعت کی جدوجہد جو ہوگی وہ آگے پیش قدمی کرتی چلی جائے گی. اشخاص اور افراد جو ہیں، جیسا کہ میں نے اس میں لکھا بھی ہے، وہ جو تھا نہیں ہے، جو ہے نہ ہوگا، یہی ہے ایک حرف محرمانہ. بڑے بڑے لوگ آئے اور آج ان کا وجود ہی نہیں، اور بڑی بڑی جماعتیں آئیں، انہوں نے بڑے راگ الاپے. ایک زمانے میں کہاں آپ سوچیے 1 یونٹ کی حکومت اور ریپبلکن پارٹی، یہ کہاں ہے، کوئی وجود ہی نہیں تھا.
وہ جو بنگ بندو بن کر سامنے آئے تھے بنگلہ دیش کے اتنے بڑے لیڈر، آج کہاں ہے؟ نسیم منسیا، خود وہی بنگالیوں کے ہاتھوں، اپنے سپاہیوں کے ہاتھوں ہلاک ہوئے، جو ان کا شر ہوا ہے وہ آپ کے علم میں. اس لیے اشخاص اگر وہ کوئی سیاسی کھیل کھیلنا چاہ رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ انہی کے اوپر وبال بنے گا، لیکن یہ قافلہ اگر چل گیا اور عوام کی ادھر اگر توجہ ہو گئی تو پھر یہ کہ یہ قافلہ اپنا راستہ پھر خود متعین کرے. پھر جو لوگ اسے کوئی اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ انشاءاللہ اس میں ناکام ہوں گے اور یہ قافلہ جو ہے آگے بڑھ جائے گا، اور اس طرح کے جو مفادات لوگ پورا کرنا چاہتے ہیں وہ پیچھے رہ جائے گا. تو میں آپ سب حضرات کو بھی اس بات کی آپ برخاست کہہ لیں، نصیحت کہہ لیں، تلقین کہہ لیں کہ اس کام کے لیے ہر شخص جو ہے اپنی قوتوں اور صلاحیتوں کا ایک حصہ مختص کرے. اور اس میں سب سے بڑا کرنے کا کام جو ہے، جس کے لیے آپ نے آج کے اخبار میں بھی پڑھا ہوگا کہ میں گیا ہوں، میں مولانا فضل الرحمان صاحب سے مل کر آیا ہوں، میں اس سے پہلے مولانا حمید میاں صاحب سے ملاقات کرنے گیا، اس سے کے علاوہ جو ہے ایک ٹیلی فون کال مجھے اپنے جنگ کے مضمون پر مولانا علامہ احسان الہی ظہیر صاحب کا بھی آیا ہے، ان کا بھی رد عمل بہت مثبت ہے، ان کا تمہارا مضمون بالکل ٹھیک ہے اور بہت مثبت ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت کرنے کا بہت بڑا کام یہ ہے کہ ان تمام حلقوں کو بھی اس میں لایا جائے. اصول یہ ہو کہ سر سیاسی موقف علیحدہ ہے، شریعت جو ہے وہ متفق علیہ ہے، کم سے کم دینی جماعتوں کو. اصغر خان صاحب جو راگ اپنا علاپے علاپے، وہ ان کی مرضی ہے، ان کا اپنا فلسفہ ہے، ان کے اپنے نظریات ہیں، وہ کبھی بھی کوئی مذہبی آدمی ہونا نہ پوز کرتے ہیں، نہ کبھی تکلف یا تصنع سے کبھی ایسا اظہار کرتے ہیں، وہ سیکولر ذہن کے آدمی ہیں، سیکولر سیاست لے کر چلے ٹھیک ہے. لیکن جو لوگ مذہب کے نام دیوان، جن کی سیاست کی بنیاد مذہب، جن کی جماعت کی بنیاد مذہب، جن کو چندے ملتے ہیں تو مذہب کی بنیاد پر، کم سے کم ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ سیاسی موقف میں اگر میرا اور آپ کا اختلاف ہو، میں نے تو رات کے جلسے میں کہا کہ کنفیڈریشن بھی شریعت کے خلاف نہیں، کہاں لکھا شریعت میں کنفیڈریشن نہیں ہوتا، بلکہ میں یہ بات بارہا کہتا ہوں کہ کیا ہمارے دل میں حسرت کے ساتھ یہ بات نہیں ہے کہ کاش ہم مشرقی اور مغربی پاکستان کا کنفیڈریشن بنا لیتے. آج روتے ہیں کہ نہیں؟ کنفیڈریشن اگر ہو گئی ہوتی مشرقی اور مغربی پاکستان کے نام، اس کا نام وہی رہتا مشرقی پاکستان، ہمارا ایک لوز تعلق ہوتا، کم سے کم یہ کہ وہ کلن کا ٹیکا تو ماتھے پر نہ لگتا کہ وہ دو قومی نظریہ ختم ہو گیا اور ہندوؤں کو کہنے کا موقع ملا کہ ہم نے دو قومی نظریہ خلیج بنگال کے اندر غرق کر دیا، یہ تو نہ ہوتا. لہذا کنفیڈریشن، فیڈریشن، مرکزی حکومت کے کیا اختیارات ہوں، سینٹرل سبجیکٹس کیا ہوں، صوبوں کو کیا اختیارات دیے جائیں، پروونشل سبجیکٹس کیا، ان چیزوں کا کوئی تعلق شریعت سے نہیں، یہ انتظامی مسائل. اب آپ غور کیجئے کہ سڑک پر دائیں ہاتھ چلے کہ بائیں ہاتھ چلے، کہاں لکھا ہے قرآن؟ نتیجہ ایک شخص نکال سکتا ہے کہ عام اصول حضور کا یہ تھا کہ داہنے ہاتھ سے کام شروع کرتے ہیں. اس اعتبار سے آپ چیف ٹو دی رائٹ کا کوئی فیصلہ کریں تو کریں، لیکن یہ کوئی نص نہیں ہے، انتظامی مسئلہ ہے، دائیں ہاتھ چلے یا بائیں ہاتھ چلے، اس کا تعلق شریعت کے نصوص سے نہیں. اسی طریقے سے بے شمار معاملات ہماری زندگی کے ایسے ہیں کہ اپنی جگہ پر بڑے اہم ہیں انتظامی اعتبار سے. اگر یہ دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ چلنے کی بات نہ ہو تو جو اب ہو رہے ایکسیڈنٹ، اس سے 100 گنا ایکسیڈنٹ ہونے شروع ہو جائے. لیکن یہ کہ انتظامی حیثیت سے بڑے اہم، لیکن ان کی کوئی شریعت کی روح سے کوئی اہمیت نہیں. اسی طریقے سے علیحدہ علیحدہ کر دینا چاہیے کہ ایک معاملہ ہے شریعت کا، احکام ہے شریعت کے، حلال اور حرام کے، اور ایک ہے معاملہ انتظامی. انتظامی معاملے باہمی مشورے سے چلاؤ، اس میں جس کی جو رائے ہو دلیل کے ساتھ پیش کرے، لیکن شریعت کے معاملے میں آ کر جمع ہو جاؤ. اور اگر ان تمام جماعتوں کا اتحاد ہو جائے تو میں نے ایک بات آج کہنا چاہتا ہوں، آپ اس تقریر کی مساعدت سے انشاءاللہ یہ بات دور دور تک بھی پہنچے گی کہ انشاءاللہ العزیز اگر کوئی شخص اس کو اپنا سیاسی کھیل بنائے ہوئے تو اس کے ہاتھ سے اس کی قیادت چھین لی جائے گی، بلکہ یہ کہ وہ لوگ جو ہے محروم ہو جائیں گے، ان کی محنتوں کی فصل جو ہے وہ بھی وہ لوگ کاٹیں گے کہ جن کا کوئی سیاسی ایمبیشنز نہ ہو اور جو صرف شریعت کے لیے یہاں پر آ کر کام کرنا چاہے. تو میں اتنی گفتگو میں نے کی اس موضوع سے متعلق. اب جو ہمارے یہاں موضوع چل رہا تھا اس سے پہلے اس کی طرف میں آ رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے اگلے جمعے میں پھر اسی موضوع پر ایک اہم تقریر کرنی ہے. وہ موضوع کیا تھا اور اس کا تعلق جڑتا ہے اس موضوع کے ساتھ کہ جسے ہم شریعت کہتے ہیں، شریعت اسلامی، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس شریعت کا مرکزی خیال کیا ہے، اس کی کلید کیا ہے، اس کا کی ورڈ کیا ہے، اس کا سینٹرل آئیڈیا کیا ہے. دو نظاموں کے بالمقابل، ایک نظام مغربی سرمایہ دارانہ جمہوریت، اس کا کیچ ورڈ ہے فریڈم، آزادی، حریت. ایک نظام یہ مشرقی شمار ہوتا ہے آج کل، یہ کمیونزم کا نظام ہے، سوشلزم کا نظام ہے، اس کا کیچ ورڈ ہے مساوات. اصل شے جو ان کا اصل آبجیکٹو ہے وہ مساوات، جس نام کے حوالے سے وہ لوگوں کے جذبات کو ابھارتے وہ مساوات. اسلامی شریعت کا جو اصل اصول ہے وہ کیا ہے؟ عدل و قسط. ان دونوں کے مابین بھی عدل و قسط. اور اس کے ساتھ میں نے تیسرے لفظ کا اضافہ کیا تھا، توازن. یہ توازن کا لفظ ہے جس کے حوالے سے میں نے چند آیات پہلے بھی آپ کے سامنے پیش کی تھی، آج پھر میں نے وہی آیات پڑھی کہ سورہ رحمان میں ابتدائی آیات تو خیر ان کی، سورہ رحمان کی چار ابتدائی آیات بہت عظیم ہیں عظمت قرآن کے بیان میں، وہ میرا اس وقت کا موضوع نہیں ہے. لیکن آگے چل کر جب آتا ہے کہ ہم نے والسماء رفعها ووضع المیزان الا تطغوا فی المیزان واقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان. یہ جو ہم نے آسمان کو بلند کیا اور اس کے اندر میزان قائم کر دی، توازن. پوری کائنات کا نظام جو ہے باہمی توازن کے بل پر قائم، مختلف کروں کے درمیان جو کشش ہے اس کشش کا توازن ہے کہ جو ان کو قائم کیے ہوئے اپنے اپنے مدار میں. ذرا کا اس میں فرق ہو جائے، اگر کسی اجرام سماویہ میں سے کسی ایک کے اس میں مدار میں تھوڑی سی تبدیلی ہو جائے تو بیلنس جو ہے بگڑ جائے گا اور پھر یہ کرے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرائیں گے. اور یہی کچھ ہوگا قیامت کے وقت، جو میں الشمس والقمر، اور چاند جو ہے وہ سورج کے اندر دھس جائے گا، وہ خسف القمر، سورج کھینچ لے گا. اس لیے کہ سورج کی اس کشش کو بیلنس کرنے والی جو دوسری کشش ہے ادھر، کسی وجہ سے وہ کمزور ہو جائے. تو یہ جو توازن ہے اصل میں، تو جیسے یہ آفاقی توازن ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک توازن عطا فرمایا اس زمین کے لیے، انسانوں کے مابین حقوق و فرائض کا ایک توازن. ہر شخص، ہر فرد، ہر طبقے، ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والوں کے حقوق اور فرائض میں توازن ہونا چاہیے. میں نے عرض کیا تھا کہ لفظ انصاف قرآن نے اڈاپٹ ہی نہیں کیا، ڈسکارڈ کر دیا. انصاف کے معنی کیا؟ برابر برابر دو کر دینا، ایک چیز کو تقسیم کرنا دو حصوں میں، نصفین کر دینا، برابر برابر. یہ لفظ ویسے تو ہمارے یہاں مستعمل ہے بہت اچھے سینس میں، لیکن معاشرے میں، اجتماعیات میں انصاف سے کام نہیں چلتا. سادی بات میں آپ کو بتا دوں، سادہ سی مثال سے سمجھا دوں. ایک شخص کمزور ہے، ایک شخص توانا اور قوی ہے، بوجھ لے کر جانا ہے دو من. انصاف تو یہ ہے کہ ایک من یہ اٹھا، ایک من یہ اٹھا، لیکن یہ انصاف تو ہو گیا، آدھا آدھا کر دیا آپ نے وزن. یہ عدل نہیں ہے، یہ قسط نہیں ہے، یہ توازن نہیں ہے. جو کمزور ہے اسے کم دیجیے، جو زیادہ توانا ہے اسے زیادہ دیجیے. قسط کا تقاضا یہ ہوگا، انصاف کا تقاضا یہ نہیں. انصاف تو نصف چاہے گا، نصف کر دیجیے، آدھا یہ اٹھائے آدھا وہ اٹھائے. وہ اس کو نہیں دیکھے گا کہ اس کی کیپیسٹی کتنی ہے، اس میں توانائی کتنی ہے، اس کی کتنا بوجھ اٹھا سکتا. تو اسلام نے اس لیے لفظ انصاف کو چھوڑا، لفظ جو اختیار کیا ہے وہ عدل اور قسط اور یہ توازن. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اجتماعی نظام کے ضمن میں اہم ترین لفظ یہی توازن. اسی توازن کا ہمیں مظہر نظر آتا ہے تمام شعبے جو ہے اسلامی شریعت کے. اب دیکھیے لفظ شریعت کے معنی کیا ہے. شارع عام کہتے ہیں عام راستہ، جہاں کہیں آپ انگریزی میں لکھتے سنو تھورو فیئر، یہ شارع عام نہیں ہے. تو شریعت کہتے ہیں چلنے کو. طریقت کسے کہتے ہیں؟ طریق بھی کہتے ہیں راستے کو. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ جب جا رہے تھے حضور کے ساتھ ہجرت کے سفر پر، تو کسی شخص نے حضرت ابوبکر سے پوچھ لیا یہ کون ہے، حضور کی طرف اشارہ کر کے. اب کیا بتائیں، اگر یہ کہیں یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو پکڑے جاتے ہیں، اس لیے کہ وہاں تو وہ بہت بڑا انعام کا اعلان ہو چکا تھا مکے میں اور لوگ تلاش میں تھے. تو حضرت ابوبکر کے الفاظ کیا تھے؟ هو رجل يهديني الطريق، یہ ایک انسان ہے جو مجھے راستہ بتاتے ہیں. اب یہ طریق کا لفظ ہے راستہ، محمد رسول اللہ راستہ بتانے آئے ہیں نا، وہ اہتد صراط المستقیم ہی کا تو جواب ہے. شریعت کیوں نازل ہوئی؟ کہ فطرت انسانی میں ایک پیاس ہے کہ پروردگار اب سیدھا راستہ دکھا، جسے قرآن صراط مستقیم بھی کہتا ہے، صراط السبیل بھی کہتا ہے. سبھی کہتے ہیں برابر برابر والا، متوازن، دونوں طرف ایک جیسا. پھر قصد السبیل بھی کہتا ہے، درمیانی راستہ. یہ مختلف اس کے نام ہیں، اور یہی شریعت ہے، یہی طریقت ہے. طریقت کے معنی بھی طریق راستہ، شارع راستہ. یہ ہے در حقیقت شریعت کے جو متوازن ایک زندگی کا نظام آپ کو، جس میں کہ ہر ایک کے لیے حقوق اور فرائض کا تعین اور ان کے اندر ایک توازن ہو. ایک لکڑی سے نہیں ہانکا گیا، ایک لاٹھی سے نہیں ہانکا گیا کہ کمزور کو اور توانا کو ایک لاٹھی سے ہانکو، سب کو برابر وزن جو ہے ان کے اوپر ڈال دو. یہ در حقیقت عدل و قسط کا تقاضا نہیں ہے. یہ اندھے کی جو ہے لاٹھی جو سب کو ایک طریقے سے ہانک رہی ہو، یہ اسلام کا اصول نہیں ہے. بلکہ وہ دیکھتا ہے کہ کس پر ذمہ داری کتنی ہے، اتنے ہی اس کے حقوق ہونے چاہیے. کس میں کتنی کیپیسٹی ہے، اتنا ہی بوجھ اس پر ڈالا جانا چاہیے. اب دیکھیے اسی کے لیے خاص طور پر سماجی زندگی جو ہے، یہ سماجی زندگی اس کے دو پہیے ہیں، مرد اور عورت. اس سے یہ سماج وجود میں آتا. ایک خاندان جو ہے، ایک مرد اور ایک عورت کے باہر میں کے درمیان جو رشتہ ازدواج ہے، اس سے خاندان وجود میں آیا. خاندان ہی بہت سے مل کر معاشرہ بناتے ہیں. اسی میں جب اور تمدنی ارتقا ہوتا ہے تو ریاست کا ایک تصور آتا ہے. اسی میں پھر معیشت کے پیچ پڑتے ہیں اور طرح طرح کے پیچیدہ مسائل وجود میں آتے ہیں. نقطۂ آغاز کیا ہے؟ مرد اور عورت، اس کے درمیان توازن. قرآن مجید کی ایک عظیم آیت ہے سورہ بقرہ میں، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اس کا ترجمہ جو ہے اکثر لوگوں نے بہت غلط کیا ہے سرسری طور پر. وہ یہ سمجھتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں لَهُنَّ، ان کے حقوق بھی اسی طرح ہیں جیسے کہ مردوں کے حقوق ان پر ہیں، معروف طریقے پر. یہ بالکل غلط ترجمہ ہے. لام اور علا کے استعمال کو نہ سمجھنے کا یہ نتیجہ. لام اور علا جب آتا ہے عربی زبان میں، لام آتا ہے حق کے لیے، علا آتا ہے ذمہ داری کے لیے. جیسے کہ ہماری دعاؤں میں ہے، پروردگار اس قرآن کو ہمارے حق میں دلیل بنا. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن یا تو تمہارے حق میں ایک حجت اور دلیل ہے اور یا تمہارے خلاف ایک دلیل بنے گی. تو علا آتا ہے خلاف کے لیے. اور چونکہ ذمہ داری کا بوجھ انسان پر، جسے آپ انگریزی میں لائبلٹی سے تعبیر کرتے ہیں، ایک ایسٹ ہے آپ کا. یہ اکاؤنٹس کے جاننے والے ان چیزوں کو خوب سمجھیں گے، ایسٹس اینڈ لائبلٹیز. تو ایسٹس کیا ہے اور لائبلٹیز کیا ہے؟ لائبلٹی ہے انسان کی جو بھی اس کے اوپر ذمہ داری عائد کر دی گئی ہے، جس کے لیے وہ اکاؤنٹیبل ہے، جس کے لیے اسے جواب دہی کرنی ہے، اور اس کے لیے حقوق اسے کچھ دیے گئے. اور دنیا کا یہ مسلم اصول ہے کہ یہ ذمہ داری اور حقوق اور اختیارات، اس میں توازن ہونا چاہیے. ذمہ داری آپ نے کسی پر بہت ڈال دی، اختیار اتنا نہیں دیا، ناکام ہو جائے گا. اگر ذمہ داری تھوڑی ہے تو حقوق و اختیارات بھی تھوڑے. ذمہ داری زیادہ ہے، حقوق و اختیارات کو بھی اسی درجے میں بڑھانا ہوگا، تبھی کہیں جا کر آپ کا نظام صحیح چلے گا. تو اس کا اصل ترجمہ کیا ہے؟ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے حقوق بھی اسی طرح کے ہیں جیسے کہ ان کے ذمے فرائض ہیں. جیسے فرائض ڈالے گئے ویسے حقوق ہیں. جب فرائض میں مرد اور عورت برابر نہیں ہے، جب اللہ نے ان کے درمیان ایک جیسا نظام نہیں رکھا ہے، فرائض کی تقسیم مختلف تھی. اسلام کا نظام ایک کل ہے، ایک واحد ہے، ایک انآرگینک ہول ہے جس کے اندر تقسیم ممکن نہیں ہے. اسلام کے نظام کا ایک جز یہ ہے کہ معاش کی ساری ذمہ داری مرد پر ڈالی، عورت پر نہیں ڈالی. استثنائی حالات میں عورت کام کر سکتی ہے. کوئی بیوہ ہو گئی ہے اور اس کے بچے بھی ہیں، وہ شادی بھی نہیں کرنا چاہتی، اپنے بچوں ہی کو پالنا چاہتی ہے، تو کام کرے. اسلام اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گا. اگرچہ اسلام کا اپنا جو ہے معاملہ ترغیب کا یہی ہوگا کہ شادی کرے، ہم کہ ہل ایاما منکم، اپنی رانوں اور بیواؤں کی شادیاں کرو، ان کے نکاح کر دو، یہ اسلام کا حکم. لیکن بہرحال فرض کے درجے میں نہیں ہے. کوئی خاتون حضرت ام ہانی کا معاملہ ہوا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن حضرت علی کی ہمشیرہ حضرت ام ہانی، وہ بیوہ ہو گئی تھی اور حضور ان سے نکاح کے خواہش مند تھے، لیکن حضرت ام ہانی نے معذرت کر دی کہ میں بچے ہیں میرے ساتھ اور میں وہ آپ کو جو بھی خدمت ایک ہے بیوی کا فرض ہے کہ کرے، میں شاید نہ کر پاؤں، لہذا میں معذرت. تو حضور نے معذرت قبول کر لی. تو یہ کوئی فرض لازم نہیں ہے، اگرچہ ایک عام اصول یہی ہے کہ اسلام اسے پسند، تجرد کی زندگی کو پسند نہیں کرتا، بلکہ یہ کہ انکہ الایام منکم، یہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے. بہرحال اس کے باوجود اگر کوئی عورت رہتی ہے، اپنے بچوں کو پالتی ہے، شادی نہیں کرتی، اس کے لیے کوئی کام کاج وہ کرے، تو اسلام میں کوئی پابندی عائد نہیں. لیکن یہ اب نارمل صورت، یہ جو ہے نارمل حالت نہیں. نارمل حالات کے لیے اسلام کا قانون کیا ہے کہ معاش کی پوری ذمہ داری مرد پر ہے. اب ظاہر بات ہے کہ جب بوجھ زیادہ مرد پر ڈالا تو اسے حقوق اور اختیارات بھی زیادہ دینے ہوں گے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بوجھ اس پر زیادہ ڈالو اور حقوق اور اختیارات جو ہے اسے نہ دو، تو پھر وہ نظام نہیں چلے گا، گاڑی جو ہے وہ بگڑ جائے گی. توازن کا تقاضا یہ ہے کہ جس پر بوجھ زیادہ ڈالا ہے اسی کو حقوق اور اختیارات زیادہ، جس پر بوجھ کم ڈالا ہے اس کے اعتبار سے اس کے حقوق کم ہو جائیں گے. لہذا اس آیت کو دیکھیے کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, اور مردوں کو ان کے اوپر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے. کیوں حاصل ہے؟ اس لیے تو حاصل ہے کہ سارا بوجھ ان پر ڈالا گیا ہے, وہ ذمہ دار ہے نان و نفقے کے. عورت کے لیے جو سب سے بڑا اسلام کا جو تحفہ کہہ لیجئے اور جو ایمینسیپیشن عورت کی ہے اسلام نے, وہ در حقیقت یہ ہے کہ اسے قانونی تشخص عطا کیا. اسلام سے پہلے عورت کا کوئی قانونی تشخص نہیں تھا, عورت لیگل اینٹیٹی تھی نہیں, عورت تو ملکیت تھی. ایک جس طرح آپ کہتے ہیں کموڈیٹی, ایک شے ہے. جیسے کوئی چیز آپ کی ملکیت ہے ایسے ہی عورتیں ملکیت سمجھے جاتے ہیں. یہاں تک کہ عرب کے معاشرے میں تو یہاں تک تھا کہ ایک شخص فوت ہوا ہے اور اس کی فرض کیجیے کہ 10 بیویاں تھیں, وہاں 4 کی تعداد جو ہے ابھی حد تو نازل نہیں ہوئی تھی, تو اولاد فرض کیجیے صرف ایک سے, تو وہ بقیہ 9 ماؤں کو بھی اپنی لونیاں بنا کر اپنے گھروں میں ڈال لیتے تھے. وہ ملکیت ہے, وہ کہاں جا سکتی ہے, وہ ہماری کنیزوں کے مالک ہیں. اس کو وہ نکاح وقت کہتے تھے, اس کو لیگلی ایڈمٹ کرتے تھے کہ وہ بھی بیوی ہو گئی ان کی, چاہے یہ کہ اس کو پسند نہیں کیا جا سکتا کیا جاتا تھا, یہ فطرت انسانی عبا کرتی ہے, لیکن لیگلی وہ چیز ایکسپٹڈ تھی. جیسے آپ نے پڑھا ہوگا ابھی چند دن ہوئے خبر آئی تھی کہ انگلستان میں داشتاؤں کو بھی لیگل سٹیٹس دینے کے لیے اب قانون بننے والا ہے کہ وہ بھی انہیریٹ کریں گی. اب کوئی ان سے پوچھے عقل کے اندھوں سے کہ اگر داستا کو بھی آپ نے لیگل اینٹیٹی قرار دے دیا تو پولی گینی میں اب کون سی کسر رہ گئی ہے؟ وہ تو گالی ہے, تعدد ازدواج آج بھی گالی ہی رہے گا. یہ نہیں ہے کہ ڈھور ڈنگر کی طرح جس کے پلے باندھ دیا باندھ دیا. پھر شادی برقرار رہے گی تو اس کی مرضی سے رہے گی اگر کسی وجہ سے. اسلام میں یہاں تک ہے, یہ باتیں میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں عورتوں کے فرائض پر تو کافی زور ہے, ان کے حقوق جو ہیں ان پر ہم نے پوری توجہ صرف نہیں کی. نتیجہ یہ نکلا ہے کہ رد عمل پیدا ہوا, بلکہ بسا اوقات ہمارے معاشرے میں جو ہندو سوسائٹی کے نارمز ہیں, جو ان کے اصول ہیں, وہ آج تک رائج چلے آ رہے ہیں کہ عورت کا کوئی حق نہیں. عورت کو ہمارے ہاں بھی, ہمارے اس معاشرے میں, اسلام میں نہیں معاشرے میں, کون سی وراثت آپ دیتے ہیں؟ بلکہ اسے تو آپ گھر سے جب شادی اس کی کرتے ہیں تو کچھ اس کو خیرات دے کر, کچھ دان جہیز دے کر آپ اس کو فارغ کر دیتے ہیں, وراثت میں اس کا حصہ نہیں مانتے. اسلام نے وراثت میں اسے حصہ دیا. اور یہاں ذرا دیکھیے کہ عقل و منطق کو اگر آپ دیکھیں گے تو عقل و منطق کا تقاضا یہ کہ عورت کا حصہ نہیں ہونا چاہیے وراثت میں, اس لیے کہ جب معاشی ذمہ داری عورت پہ نہیں ہے, وہ کسی کے گھر میں جا کر آباد ہوگی, اس کے روٹے کپڑے کا کفیل جو ہے وہ تو اس کا شوہر ہوگا, اسے وہ جائیداد رکھ کر کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے تو کوئی ذمہ داری جو ہے اس کی اور اس کی اولاد کی پوری کفالت جو ہے شوہر کے ذمہ داری. باپ کے گھر میں ہے تو وہ باپ کی ذمہ داری ہے, شوہر کے گھر میں چلی گئی تو شوہر کی ذمہ داری ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی لیگل اینٹیٹی کو نمایاں کرنے کے لیے کہ عورت کا ایک قانونی تشخص ہے, اس کو وراثت میں حصہ دیا, اگرچہ برابر برابر نہیں کیا, نصفین نہیں کیا. وہ نصف والا معاملہ میں نے اسی لیے لفظ انصاف کی بنیادی تشریح کر کے میں اس کو ڈسکارڈ کر چکا ہوں کہ قرآن نے اسی لیے اس کو اڈاپٹ نہیں کیا, نصف نہیں کیا, بلکہ عورت کو آدھا حصہ دیا ہے مرد کی نسبت. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ منطقی طور پر تو بالکل نہ ہوتا تب بھی قرین عقل تھا اور قرین انصاف ہوتا اس اعتبار سے, لیکن یہ کہ نہیں, اسلام نے اس کا ایک تشخص بنا لے کے عورت کو اگر اپنے باپ سے کوئی وراثت میں کوئی جائیداد ملی ہے وہ اس کی مالک ہے. اور اسلامی فقہ میں یہاں تک اس کا حق ہے کہ وہ چاہے تو اپنے بچوں پر خرچ کرے, چاہے تو نہ کرے. وہ اپنے باپ کی طرف سے ملنے والی اگر کوئی جائیداد ہے, اس کا پورا کرایہ جو آ رہا ہے یا آمدنی ہو رہی ہے, اسے وہ آخرت کے لیے خرچ کرے, وہ اللہ کے راہ میں دے, غریبوں اور یتیموں پہ لگائے, کہیں اور خرچ کرے نہ خرچ کرے, اپنے شوہر کی ذمہ داری ہے, شوہر کو پورا کرنا ہے. وہ جو قوامون عالی النساء بنا پھرتا ہے تو آخر اس کا فرض کیا ہے؟ وہ گھر میں داخل ہوتا ہے پھر فرعون بے سامہ بن کر, تو اس کی ذمہ داری بھی تو ہے. جیسے یہاں فرمایا گیا مثل الذی علیہن بالمعروف, اسی طرح ولہم مثل الذی علیہن بالمعروف, جیسے کچھ ان کا مقام ہے, جیسے کچھ ذمہ داری ہے, اسی طرح وہ جیسے حقوق ہے ویسی ان کی ذمہ داری بھی ہے. میں نے آپ کو وہ حدیث بھی سنائی تھی کہ خاتون نے آ کر حضور سے یہ پوچھا کہ میرا شوہر تنگ دست ہے اور میرے پاس کچھ زکات بھی ہوتی ہے, یعنی بہرحال صاحب نصاب تھی کہ نہیں, میں اپنے شوہر کو زکات دے سکتی ہوں کہ نہیں؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں دے سکتی, بلکہ تمہیں دوہرا اجر ملے گا. اس کی وجہ حضور نے یہ فرمائی کہ تمہارا جو اس کے ساتھ تعلق ہے, اس تعلق کی بنا پر اگر تم دے رہی ہو تو اللہ تعالیٰ کو یہ اور پسند ہے. لیکن اس میں جو بات سمجھنے کی ہے وہ کیا ہے,
کہ آپ اپنے والد کو زکات نہیں دے سکتے، آپ اپنے بیٹے کو زکات نہیں دے سکتے. کیوں؟ وہ تو آپ کی لائبلٹی ہے، ذمہ داری ہے، زکات کیسے دیں گے؟ زکات جو ہے وہ آپ اپنی اولاد پر نہیں صرف کر سکتے، اپنی بیوی پر اولاد، شوہر اپنی بیوی کو زکات نہیں دے سکتا، بیوی اپنے شوہر کو دے سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ شوہر جو ہے بیوی کی لائبلٹی نہیں ہے، شوہر بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے. لہذا وہ اگر اسے دے رہی ہے تو وہ در حقیقت وہ نیکی کا کھاتا ہے، خیرات کا کھاتا ہے، وہ زکات کا معاملہ ہے. لیکن شوہر اگر بیوی کو دے رہا ہے تو وہ تو اس کے شوہر ہونے کی حیثیت سے اس کی ذمہ داری ہے. لہذا اللہ کے حق میں سے جو زکات اللہ نے مقرر کی اس میں سے وہ تو نہیں دے سکتا. تو اسلام کا نظام ایک مکمل قانونی اکائی ہے، اس کی ایک حدت ہے. اور یہ جو حقوق میں نے پچھلے دنوں کچھ ذرا اس کا مطالعہ کیا تو عجیب عجیب باتیں سامنے آئی جو ہمارے ذہنوں میں بالکل نہیں. ایک عورت کی یہ ذمہ داری نہیں ہے بحیثیت بیوی کہ وہ گھر کا کام کاج کرے، ذمہ داری نہیں ہے. شوہر اس سے ڈیمانڈ نہیں کر سکتا قانون، بلکہ یہ کہ وہ اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام شوہر کو کرتا ہے. بیوی کے اوپر ہرگز یہ ذمہ داری قانون شریعت کی روح سے نہیں ہے کہ وہ شوہر کے والدین کی خدمت کرے. وہ باندھی بن کر نہیں آئی ہے، وہ ملازمہ بن کر نہیں آئی. یہ ہندوانہ تصور ہے ہمارے ہاں جو چلا آ رہا ہے کہ وہ گویا کہ سر خرید ایک کنیز اور باندھی بن کر آ گئی ہے، اسے جس طریقے سے چاہو کام لو، اس کی ہڈیاں پہنو جس طرح چاہو. اور بعض گھرانوں میں کہ جن کا ابھی وہ ہندوانہ بیک گراؤنڈ زیادہ دور نہیں ہے، جن کی ابھی 3-4-5 پشتیں ہوئی ہیں ہندوؤں سے اس مسلمان ہوئے ہوئے، ان کے ہاں پورا کا پورا نظام جو ہے معاشرتی وہ کی بنیاد پر چل رہا ہے. یہ ہے آپس کا ایک انڈرسٹینڈنگ ہے. لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے، یہ بھی فرقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر بیوی بیمار ہو جائے تو علاج شوہر کے ذمہ نہیں ہے، وہ اپنے گھر پہ کرے، اپنے باپ کی طرف سے اگر کوئی وراثت ملتی ہے اس سے کرے. تو جو کچھ ایک گھریلو زندگی میں ہوتا ہے وہ ہے باہمی تعاون سے، افہام و تفہیم سے، باہمی انڈرسٹینڈنگ سے. لیکن یہ کہ جہاں تک شریعت کا معاملہ ہے وہ یہ کہ آپ اپنی بیوی سے یہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتے کہ وہ گھر کا کام کرے. اس سے کہیں بڑھ کر آپ یہ چاہیں کہ وہ آپ کے والدین کی خدمت سے آپ کریں، کتنی خدمت کر سکتے ہیں اپنے والدین کی؟ آپ ہیں نہ ان کے بیٹے، آپ کے ذمہ ہے خدمت کریں، آپ اپنی بیوی کو مجبور نہیں کر سکتے. البتہ گھر کے اندر باہمی افہام و تفہیم سے یہ سب کارے کام ہو رہے ہو تو کوئی حرج نہیں. تو اسلام نے عورت کو ایک مکمل قانونی تشخص دیا، یہ ہے سب سے بڑی کنٹریبیوشن. ایک پوری شخصیت، ایک لیگل پرسن ہے عورت بھی، یہ نہیں ہے کہ اس کے قانونی حقوق کچھ نہ ہو. کاروبار وہ کر سکتی ہے، وہ خود نہیں آئے گی بے پرد ہو کر سامنے نہیں آئے گی، لیکن کاروبار کر سکتی ہے اور وہ اپنے کاروبار کو مینیج کر سکتی ہے اگر کوئی کام ہے. لیکن یہ کہ ذمہ داری گھریلو زندگی میں معاش کی ذمہ داری اس پر نہیں. یہ توازن ہے کہ جو اسلام نے اس معاملے میں پیدا کیا. اسی طرح آپ معاشی میدان میں آئیے، اب یہ جو آزادی اور مساوات، ایک طرف آزادی کا عالم وہ ہے کہ جو آپ کو امریکہ میں نظر آتا ہے، لیکن پھر جو فرق و تفاوت ہے وہاں، ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کی دولت کا کوئی شمار آپ نہیں کر سکتے، ان کی 50 قسطیں بیٹھی رہے اور کھاتی رہے، اور نظام وہ سودی نظام ہے، روپیہ پڑا ہوا، سود آ رہا، کھا رہے اور ایسے انہیں کوئی ضرورت نہیں کہ وہ تنکا بھی توڑے، اتنے پیسے ان کے پاس جمع ہیں. ایک طرف یہ ہے، دوسری طرف گھیٹوس وہاں پر موجود ہے مینہٹن میں، میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا، امریکہ کا وہ جزیرہ مینہٹن جس میں کہا جاتا ہے کہ دنیا کی دولت کا بڑا حصہ وہاں، نیو یارک کے اس حصے کو مینہٹن کو نیو یارک کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہاں پر غلبہ جو ہے وہ یہودیوں کا، وال اسٹریٹ اسی کا ایک حصہ جہاں پر کہ یہودی جو ہے وہ غالب ہے. اور وہاں کبھی آپ جائیں تو آپ کو نظر آئیں گے مذہبی قسم کے یہودی، ان کی داڑیاں بھی لمبی لمبی ہوتے ہیں، بال بھی لمبے ہوتے ہیں، اور انہوں نے کوٹ بھی پہنے ہوتے ہیں، وہ سیاہ عسکروں کی قسم کے لمبے لمبے کوٹ، تو وہ وہاں تو کثیر تعداد میں نظر آئے. وہ نیو یارک، وہ ساؤدرن ٹپ ہے کہ جو مینہٹن کا، اسی کے ذرا شمالی گوشے میں جا کر دیکھیے تو آپ کو نظر آئے گا کہ سب ہیومن لیول پر جس طریقے سے کہ انسان وہاں رہ رہا ہے وہ آپ تصور نہیں کر سکتے امریکہ کے لفظ کے ساتھ. تو یہ فرق و تفاوت بھی ہے وہاں پر. دوسری طرف وہ مساوات ہے، اس مساوات میں جس درجے میں بھی ہوئی، ایبسولیوٹ مساوات تو ان ہونی شے ہے، نہ دنیا میں کبھی ہوئی نہ ہوگی. آپ ایک جرنیل کو اور ایک سپاہی کو برابر نہیں کر سکتے، کوئی کر کے دکھا دے آج تک تو ہوا نہیں، ناممکن ہے. وہاں بھی آپ کو کچھ نہ کچھ فرق و تفاوت رکھنا پڑے گا، سپاہی کی ذمہ داری کچھ اور ہے، جرنیل کی ذمہ داری کچھ اور ہے. سپاہی کی غلطی سے پوری حکومت کا ستیہ ناش نہیں ہو جائے گا، اور جرنیل کی غلطی سے پوری مملکت کا بیڑا غرق ہو سکتا. تو جرنیل کو آپ کچھ فضا دیں گے کہ نہیں سکون کی، اس کے لیے کوئی آرام کی فضا دیں گے کہ جس میں اس کی سوچ صحیح رہے، متوازن رہے؟ جبکہ سپاہی اگر نہیں بھی اس کے لیے وہ فضا ہے،
تب بھی اس کی وہ اہمیت نہیں ہے. کیسے برابر کر دیں؟ یہ ناممکنات میں سے انہونی چیز. لیکن یہ ماننا پڑتا ہے جیسا کہ میں نے بارہا آپ سے کہا کہ وہاں وہ فرق و تفاوت نہیں. ایک اور ایک لاکھ کی نسبت آپ کو نہیں ملے گی, ایک اور تیس کی, ایک اور چالیس کی, ایک اور پچاس کی نسبت ہو جائے گی, اس سے زائد نہیں. تو ماننا پڑتا ہے کہ انہوں نے اس فرق و تفاوت کو کم کیا. لیکن اس فرق و تفاوت کے کم کرنے کی قیمت کتنی بڑی دینی پڑے گی؟ قیمت یہ دینی پڑی کہ آزادی ختم, ون پارٹی سسٹم, جو اس پارٹی کا ممبر ہے ووٹ صرف اسی کے پاس ہے, دوسرا ووٹ دے ہی نہیں سکتا. چند لاکھ ہیں پارٹی کے ممبر روس کے, سیاسی طور پر صرف انہی کے ہاتھ میں اختیار ہے. وہی جو بھی پارٹی کی پالیٹ بیورو ہے, وہی جو ان کا اوپر کی ہائرارکی ہے, وہی حکومت بنائے گی. باقی جو پارٹی کا ممبر نہیں, اس کا کوئی دخل جو ہے وہ ملک اور ریاست کے معاملات میں نہیں. پھر جس طرح کا وہاں پہ جبر اور تشدد ہے, جس کا مظہر دنیا کے سامنے یہ آتا ہے, وہاں جا کر تو میں نے نہیں دیکھا لیکن یہ کہ خدا کو بھی نہیں دیکھا, آثار سے پہچانتے ہیں. حق میری دسترس سے باہر ہے, حق کے آثار دیکھتا ہوں میں, تو وہاں جا کر نہیں دیکھا لیکن یہ تو دیکھا کہ تھوڑے تھوڑے وقفے سے کوئی ادیب بھاگ کر ادھر چلا گیا, کوئی اور چلا گیا. یہ سب پرندے جو ہیں اڑ کر وہ روس سے امریکہ کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں, امریکہ سے بھاگ کر آج تک روس کی طرف کسی آدمی کو آگے نہیں چلا. وجہ کیا ہے؟ کہ فطرت انسانی میں آزادی کی ایک طلب ہے, انسان آزادی چاہتا. اس آزادی کی قیمت جو ہے دے کر, اس کو قیمت کے طور سے دے کر, اور یہ مساوات تھوڑی بہت جو کی ہے یہ انسان کو قبول نہیں. اسلام نے یہاں بھی توازن قائم کیا. اس آزادی اور مساوات کے درمیان ایک نقطۂ عدل, نقطۂ اعتدال, نقطۂ توازن, اور وہ کیا ہے؟ ایک بات کے اندر بات سمجھ میں آ جائے گی. آبجیکٹو یہ معین کیا کہ لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم, ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سرمایہ تمہارے امیروں ہی کے درمیان الٹ پھیر میں رہے. ایسا نظام نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں امیر اور غریب کی تقسیم ہو جائے. اور جیسے کہ چکی پیستی ہے تو چکی اس طور سے نہ پیسے کہ صرف امیروں ہی تک جا رہا ہو وہ آٹا اور غریبوں تک پہنچ نہ رہا, بلکہ یہ کہ ایک حصہ رسی کے مطابق معاشرے میں ایک عادلانہ تقسیم ہونی چاہیے. یہ تو ہے ایک آبجیکٹو. لیکن آپ غور کیجئے کہ آج لاکھ بسیار کوششوں کے بعد انسان جہاں پہنچا ہے وہ نظام ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا آج سے 1400 برس پہلے. میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اسکینڈینیوین کنٹریز میں جس طریقے سے بلینڈ کیا گیا ہے کہ آزاد معیشت بھی ہو اور ساتھ ہی یہ کہ جو چیز اچیو کرنا چاہتا سوشلزم اس کو بھی فراہم کر دیا جائے, ہر شہری کی بنیادی ضروریات کی کفالت ریاست سے. اس کے بعد اب دیکھیے, کہنے کو تو بظاہر بڑی برابری ہے, انصاف ہے کہ کارخانے دار یہ کہہ کے صاحب میں کارخانہ بند کرتا ہوں, مجھے آزادی ہے, میں چلاؤں یا نہ چلاؤں, آپ کو آزادی ہے, آپ کام کریں نہ کریں, برابر کی بات ہو گئی. حقیقت کے اعتبار سے کتنا بڑا دھوکا اور فریب ہے, کتنا بڑا ٹریپ ہے اس میں, کتنا بڑا پھندا. وہ کارخانے دار ایک مہینے کارخانہ بند رکھے اس کے بچے کو پاپا نہیں آتا, مزدور چند دن کام نہیں کرے گا بچہ پاپا کرے گا. تو ان کی بارگیننگ پاور ایک جیسی نہیں ہے. آپ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے یہ جو بنا دی ہیں یہ لیبر یونین, تو یہ در حقیقت سودا بازی کرنے کے لیے ان کے درمیان جو ہے وہ کرے معاملہ, اور اس میں یہ ہے کہ دونوں کو آزادی ہو. تو یہ آزادی کیسی آزادی ہے کہ سرمایہ دار جو ہے وہ ایک مہینے نہیں, ایک سال اپنا کارخانہ بند کرے. ہمارے اکثر سرمایہ دار تو وہ کارخانے دار جو اپنا اصل سرمایہ تو باہر جمع کرا چکے. یہ اسی قوم کا سرمایہ جو سیونگ کے ذریعے سے جمع ہوا ہوا ہے وہ بینکوں کے ذریعے سے ان کے پاس پہنچا ہوا, جس کے بل پر یہ سرمایہ دار کارخانے دار بن کر بیٹھے ہوئے. اکثر و بیشتر کہا لیے اپنے اصل اثاثے کہیں لے گئے باہر, لیکن بہرحال چلیے نہ ہو, تب بھی یہ کہ اگر ان کا اپنا بھی ہو اصل سرمایہ, تب بھی ان کے پاس اتنا ہے کہ وہ سال بھر بیٹھ کر کھائیں, انہیں کوئی نقصان نہیں, کوئی تکلیف, جبکہ وہ غریب مزدور جو ہے وہ نہیں کرتا. اب کیا کریں؟ دوسری طرف اگر یہ آپ آزادی نہیں دیتے سرمایہ دار کو, تو یہ معلوم ہے کہ سرمایہ پھر شاہی ہو جاتا, پھر وہ میدان میں نہیں آتا. اگر جیسے کہ ایک سرمایہ دار, ایک مزدور کا معاملہ سرمایہ دار کا بھی, علامہ اقبال نے جہاں بڑی نظمیں کہی ہیں مزدوروں کے حق میں, اور لینن کی جو مناجات ہے بارگاہ خداوندی میں اس کو پوری کو پڑھیے, لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے بڑا متوازن ہے معاملہ, کہ یہ جو مزدور کا معاملہ ہے اس کے اندر بھی تو وہی ہیلے ہیں پرویزی. مزدور بھی اگر زیادتی کرنے پر اتر آئے, اور چھوٹے چھوٹے بےچارے کارخانے دار جو ہیں ان کی جو گت بنتی ہے مزدوروں کے ہاتھوں, وہ کیا آپ کے معاشرے میں معلوم نہیں؟
اسی طریقے سے چھوٹا زمیندار، میں تو خیر مزارعت کے بارے میں وہ رائے رکھتا ہوں کہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، میں اسے سرے سے جائز نہیں سمجھتا، لیکن چلیے جو لوگ جائز سمجھتے ہیں ان کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ چھوٹا زمیندار جس طریقے سے کہ کاشتکاروں کے ہاتھوں میں وہ کھلونا بن جاتا ہے، وہ بھی آپ کو معلوم ہے، بڑا زمیندار ہے وہ کاشتکاروں پر، مزارعین پر ظلم کرتا ہے، چھوٹا زمیندار ہے وہ غریب جو ہے وہ اپنے مزارعین کے رحم و کرم پر ہوتا ہے، بڑا کارخانے دار ہے وہ خون چوستا ہے اپنے مزدوروں کا، اور اگر چھوٹا موٹا کوئی یونٹ لگا کر بیٹھ گیا ہے تو اس کی جان پر ہر وقت بنائے رکھتے ہیں اس کے مزدور۔ یہ ساری کھینچ تان جو ہے، اس کا حل کیا؟ اس کا حل آج جہاں پہنچا ہے انسان کا ذہن، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی ہے صحیح حل، ایک طرف آزاد اکانومی بھی ہو، آزادی بھی ہو، آپ کام کیجیے، اور اگر آپ کسی کو اپنے پاس مزدور رکھتے ہیں تو مزدور رکھنا بھی آپ کے اختیار میں ہونا چاہیے، اس کو نکال دینا بھی آپ کے اختیار میں ہونا چاہیے، ورنہ مزدور کام نہیں کرے۔ اگر اس کے پاس ہائر اینڈ فائر کی اتھارٹی نہیں ہے امپلائر کے پاس تو کام نہیں چلے گا، لیکن دوسری طرف اس مزدور کو بھی تو سپورٹ دیجیے، اس مزدور کو یہ معلوم ہو کہ اگر میرا یہ کارخانے دار جو ہے، میرا امپلائر یہ مجھے نکال دے یا مجھے کسی وجہ سے یہ ملازمت چھوڑنی پڑے، تب بھی میرا بچہ بھوکا نہیں مرے گا، میری بنیادی ضروریات کی کفالت جو ہے وہ معاشرے کے ذمہ۔ یہ ہے وہ اعلیٰ ترین خیال جو آ سکتا ہے انسانی ذہن میں، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ بعض خرابیے بسیار بہت سے تجربے کرنے کے باوجود، بہت سی یہ انتہاؤں کے درمیان دھکے کھانے کے بعد آج انسان وہاں پہنچا ہے، اور یہ وہ چیز تھی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 برس پہلے دے چکے۔ وہ نظام زکات کا کتنا عظیم نظام ہے جس کو ہم نے بدنام کر کے رکھ دیا، ایک چھوٹا سا بینک کے اکاؤنٹ میں سے صرف زکات نکال کر ہم نے نظام زکات قائم کر دیا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کیا نظام زکات قائم کر دیا آپ نے، یہ تو کچھ بھی نہیں، اس میں بھی تفریق کر دی شیعہ اور سنی کے درمیان، اس طریقے سے اس کو بانٹ کر اور علیحدہ علیحدہ کر کے کھڑا کر دیا ہے، جو صورتحال رفتہ رفتہ ہماری بدقسمتی سے ڈیولپ ہو رہی ہے اس ملک میں، اس میں ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ اس کا ہے کہ آپ نے گویا کہ دو امتیں پہلے سے تسلیم کر دی کہ یہ ایک امت نہیں ہے، زکات جیسے معاملے کے اندر بھی یہ دو علیحدہ ہو گئے ہیں، ان کا اشتراک نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے کہ پھر یہ تو دو امتیں ہیں، پھر ایک امت تو نہ رہی۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ زکات کتنی بڑی شے ہے انکم ٹیکس کے مقابلے میں۔ انکم ٹیکس کیا ہے؟ اگر آپ نے سال میں کوئی کمائی کی ہے، فرض کیجئے آپ کا سرمایہ 5 کروڑ تھا، آپ نے 6 کروڑ بنا لیا، تبھی تو انکم ٹیکس دیں گے، اگر 5 کروڑ کا 5 کروڑ رہا تو آپ ٹیکس تو نہیں دیں گے، جبکہ زکات آپ کو پھر بھی دینی پڑے، بلکہ اگر 5 کروڑ کا 4 کروڑ رہ گیا زکات پھر بھی دینی ہے، اس لیے کہ زکات کا کوئی تعلق انکم سے نہیں، زکات تو اصل میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ سرمایہ کے اوپر ٹیکس ہے، سرمایہ جو بھی اویلیبل سرمایہ ہے، سرمایہ کی دو شکلیں ہیں، ایک تو وہ فکس ایسٹس ہوتے ہیں جو بلڈنگ کی شکل میں، مشینری کی شکل میں آ گئے، اور ایک وہ جو اس کے اندر جو گردش میں رہنے والا سرمایہ ہے، کوئی کارخانہ ہے تو اس کے اندر جتنا فنش مال پڑا ہوا ہے وہ بھی سرمایہ میں شامل ہوگا، اور جس قدر اس کے پاس خام مال ہے وہ بھی اس سرمایہ میں شامل ہوگا، اس ٹوٹل کے اوپر آپ کو 2.5% دینا پڑے گا، اس ٹوٹل کے اوپر 2.5% دے کر، چاہے آپ نے کچھ کمایا یا نہیں کمایا یہ آپ جانے، سرمایہ تو ہے نا آپ کے پاس۔ ہاں جب آپ گرتے 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 آپ وہ نصاب سے نیچے چلے جائیں گے تب زکات کی بس ہوگی، ورنہ اس وقت تک آپ اگر 20 سال سے لاس ہی میں جا رہے ہیں لیکن آپ کے ایسٹس ہیں وہ، آپ کے پاس سرمایہ ہے، تو آپ سے سرمایہ لیا جاتا رہے گا، اس لیے کہ آپ نے کمایا یا نہیں کمایا، غریبوں کو تو کھانے کے لیے درکار ہے کہ نہیں، اگر آپ کو کمائی نہیں ہوئی تو کیا غریبوں کی بھی بھوک ختم ہو گئی، کیا ان کی ضروریات جو ہے ان کے اوپر بھی کوئی فل سٹاپ لگ گیا؟ اور یہ چیز در حقیقت اس معاشرے کے محروم طبقات کو سسٹین کرنے کے لیے، یہ تو ان کا سسٹیننس الاؤنس ہے، یہ تو ان کو جو بنیادی ضروریات ہیں وہ بہت پہنچانے کے لیے ذریعہ ہے، لہذا زکات کا نظام اگر فی الواقع قائم ہو جائے، زمین کا معاملہ عشر، اور عشر میں یہ جو کچھ کیا ہے اس کا تیا پانچا اور پوسٹ مارٹم کیا ہے، اس میں سے یہ بھی نکال دو اور یہ بھی نکال دو اور یہ بھی نکال دو، اور پھر عشر کا حساب کیا جائے، وہ عشر کا رہا، وہ تو 100 حصہ بھی نہیں رہا، آپ عشر کریں ٹوٹل پروڈکٹ کے اوپر جو بھی پیدا ہوا ہے، چاہے آپ کی اس میں کچھ بھی انویسٹمنٹ ہو، اسلامی عشر اس سے کوئی بحث نہیں کرتا، جو بھی کچھ ہوا ہے، اگر بارانی زمین سے ہے تو 10 حصہ نکال دو، یہ اللہ کا ہے، اور اگر وہ زمین نہری ہے یا وہ آپ ٹیوب ویل سے اس کے لیے بجلی کا خرچ کر رہے ہیں یا اس کے اندر آپ نے کوئی ڈیزل خرچ کیا ہے تو اس میں پھر وہ نصف عشر رہ جائے گا، 20 حصہ یا 10 حصہ، لیکن اس میں کسی اور انویسٹمنٹ کا کوئی سوال نہیں ہے کہ اس میں سے وہ اخراجات نکال دیے جائیں۔ اب یا تو یہ عسر اور جس سے عسر نافذ ہوگا تو ذرا اندازہ کیجئے کہ وہ کتنی بڑی شے بنے گی، اور یا یہ کہ اگر وہ بات تسلیم کی جائے کہ یہ زمین کسی کی انفرادی ملکیت ہے ہی نہیں، یہ تو ریاست کی ملکیت ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فیصلہ ہے جس پر اجماع ہوا ہے، اور اجماع کم سے کم اہل جو حنفی فقہ کے ماننے والے ہیں ان کے نزدیک خلافت راشدہ کا اجماع لازم ہے. اب اس کے اندر آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں، کسی چیز پر خلافت راشدہ کے دوران حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ، یہ جو خلافت راشدہ معین کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں، اس کے دوران جس چیز پر اجماع ہو گیا امت کا وہ اب لازم شریعت کا جز بن گیا ہے. بعد کے دور کی یہ حیثیت نہیں ہے، بعد کے دور میں ہم یہ کہہ بھی نہیں سکتے نظری طور پر کہ اس نوعیت کا اجماع ممکن ہے، اس لیے کہ جب مملکتیں علیحدہ علیحدہ ہو گئی تو ایک علاقے کے علماء کا اجماع ہو بھی گیا تو پوری امت کا اجماع کیسے شمار کیا جائے گا، لیکن اس وقت تک ایک مملکت تھی مسلمانوں کی، لہذا اس وقت کا اجماع جو ہے کنسنسس جس چیز پر اتفاق ہو گیا ہو وہ ہمیشہ کے لیے شریعت اسلامی کا جز بن گیا، اور وہ ہے فیصلہ حضرت عمر کا کہ جو علاقے بھی کسی بھی وقت بزور شمشیر فتح ہوئے ہو وہ مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت ہے، وہ کسی فرد کی ملکیت نہیں ہے، اس کی زمین ہے، جو بھی اس پر کام کرے گا وہ ریاست کا مظاہرے ہوگا، وہاں سے عسر نہیں لیا جائے گا، خراج لیا جائے گا. یہ اصطلاحات اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ اسلامی شریعت کی روح سے زمین کی دو قسمیں ہیں، خراجی اور عشری. عشری زمین وہ ہوتی ہے جو کسی مسلمان کی ملکیت ہے، مسلمان کی ملکیت ہے اس پر سے عسر یا نصف عسر، دسواں حصہ یا بیسواں حصہ کل پیداوار کا لے لیا جائے گا، یہ زکات کی ایک قسم. دوسری زمین ہے یا تو غیر مسلم کی، ہندو کی ہے، کسی اور سکھ کی ہے، پارسی کی ہے، یا یہ کہ ہے تو وہ مسلمان کے پاس لیکن وہ ملک وہ ہے، علاقہ وہ ہے جو بزور شمشیر فتح ہوا تھا، تو وہ اس کی ذاتی ملکیت نہیں ہے چاہے مسلمان کے پاس ہو، بلکہ وہ ملکیت ہے کلیکٹو، وہ ایک وہ ملکیت ہے اس کی، کلیکٹو اونرشپ ہے امت کی، اس کا یہاں سے خراج لیا جائے گا، جیسے غیر مسلموں سے لیا جائے گا ویسے اس مسلمان سے بھی وہ ٹیننٹ شمار ہوگا پوری ریاست کا، کسی فرد کا نہیں. یہ خراج اگر جمع ہو اور درمیان سے یہ زمیندار اور جاگیردار نکل جائیں جو عیش کر رہے ہیں اسی پر، یہ درمیان میں بن کر بیٹھ گئے ایک لنک اور اسی کی بنیاد پر ان کے عیش ہیں، یہ سارا کا سارا نظام جو ہے ختم ہو کر رہ جاتا ہے، اور پھر آپ اندازہ کیجئے کہ ریاست کے پاس کتنے وسائل ہوں گے کہ جن سے وہ انڈر رائٹ کر سکے گی، ذمہ داری اپنے اوپر لے سکے گی کہ ہر شہری کی بنیادی ضروریات کی کفیل اسلامی ریاست. یہ وہ اصول ہے جو حضرت عمر فاروق نے تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ انشیٹ کیا تھا اور اسی کا ظہور تھا خلافت راستہ میں. میں نے آج سماجی نظام کے بارے میں ایک بات صرف کی ہے، توازن مرد اور عورت کے مابین، اور اسی طریقے سے سرمایہ اور محنت کے درمیان توازن جو اسلام نے پیدا کیا ہے. اگلے جمعے میں انشاءاللہ تعالی اب جو گفتگو ہم نے شروع کی تھی جس میں درمیان میں بہرحال جمعے کی تقاریر میں یہ ہونا بالکل فطری ہے کہ درمیان میں کوئی اہم مسئلہ آ جاتا ہے تو کچھ اور موضوعات زیر بحث آ جاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ اصل گفتگو کیا تھی، پاکستان میں اسلامی انقلاب کیا، کیوں اور کیسے، انقلاب سے مراد کیا ہے، وہ میں نے آج تک بیان کیا ہے. سماجی سطح پر کیا نظام ہے، سیاسی سطح پر کیا نظام ہے، معاشی سطح پر کیا نقطۂ عدل اور اعتدال ہے جو اسلام دیتا ہے. اب دوسرا سوال جو ہے کیوں، یہ اسلامی انقلاب کیوں لازمی ہے، اس پر انشاءاللہ آئندہ جمعے میں گفتگو ہوگی. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.